أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اب یہ جو سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ جو کہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں چار مضامین ہیں جو تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے. ان چار مضامین میں سے دو احکام شریعت سے متعلق ہیں، عبادات اور معاملات، اور دو کا تعلق ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ میں جان کی بھی بازی لگانی پڑتی ہے، جان سے قتال اور انفاق مال. تو یہ چار مضامین آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے کہ بار بار مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے بقیہ حصے میں ہمارے سامنے آئیں گے. اب چونکہ ذہنی طور پر تیاری کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد وہ جہاد اور قتال کے مرحلے میں داخل ہونے والی، تو اس موقع پر سب سے بڑا سہارا بندہ مومن کے لیے وہ اللہ کی ذات اور اللہ کی مدد، اور ان کے حصول کے لیے جو نسخہ بتایا گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اب یہ غلبہ دین جو امت مسلمہ کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری، اور یہ کٹھن ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے کے لیے تمہارا سہارا صبر اور نماز. اور آپ کو یاد ہوگا یہی تلقین پانچویں رکوع میں سابقہ امت مسلمہ کو کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں یعنی شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. یعنی ان دا فرسٹ گو ہی یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ معاملہ ہے کہ جس میں جان پر کھیلنا ہوگا، لیکن موت کا لفظ چونکہ ہمت چکن ہے، اس لیے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. یعنی یہاں فور وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، اور ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ، انہیں تو حیات جاودانی حاصل ہو گئی ہے، ولا قلعہ تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ظاہر ہے اس دنیا میں رہ کر اس عالم کے واقعات کا کیا شعور انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. یہ بتا دیا کہ وہ مردہ نہیں ہے، ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہے، اس کا کچھ تذکرہ اس سے آگے سورہ آل عمران میں بھی کیا. وہاں کہا کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت گمان کرنا، بل احیاؤن عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. ان کی اس حیات جاودانی کی تھوڑی سی، اس سے زیادہ کا بحث میں اور کھود کریت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے بتا دیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اور یہ حیات جاودانی یہ ہر بندہ مومن کی آرزو ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت آئی اس حال میں کہ نہ تو اس نے اللہ کی راہ میں جہاد و قتال میں حصہ لیا، اور نہ ہی اس کے دل میں اس بات کی تمنا تھی کہ اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں کام آئے، اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر واقع ہوئی ہے، گویا کہ وہ حقیقی ایمان والا نہیں تھا. اگر اس کی آرزو بھی نہیں تھی اس کے اندر کہ موقع آئے تو میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے جانے سرخرو ہو سکوں. اور فرمایا کہ دنیا میں تو امتحانات آئیں گے، اور ان امتحانات کی شکلیں کیا ہیں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم لازمًا تمہیں آزمائیں گے کسی قدر خوف سے، دشمنوں کے حملے کا خوف. ذرا سوچئے تو صحیح، جب مسلمان مدینہ طیبہ میں آئے ہیں، اندر یہودی ریشہ دوانیاں کرنے والے، باہر بار بار حملے ہو رہے ہیں، کبھی جو ہے بدر کے لیے چلے آ رہے ہیں، کبھی احد کے لیے چلے آ رہے ہیں، اور اس سب کے اندر جو ہے یہ خوف کی کیفیت اس دور میں بھی تھی، آج بھی یہ تو چلتی رہے گی. والجوع، اور کسی قدر بھوک سے، معاشی تنگی، وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصان سے مالوں کے اور جانوں کے، اس لیے کہ جہاد میں یہ دونوں ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو دونوں ہی کام آئیں گی. وَالثَّمَرَاتِ، اور ثَمَرَات پھلوں کے نقصانات، اس سے مراد ایک تو یہ ظاہری طور پر جو باغات میں جب فصل تیار ہو اگر اس کو بر وقت نہ سنبھالا جائے تو وہ پھل ان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر پھل اور ثمرہ کسی انسان کی کوشش، محنت، جدوجہد کے نتیجے میں کسی نے کوئی کاروبار جمایا، کسی نے کوئی اپنا کیریئر اسٹیبلش کیا، جب اللہ کی راہ میں جان اور مال لگے گی تو ان میں کمی آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ محنتوں کے جتنے ثمرات ہیں، جو ایمبیشنز ہیں، ان سب کے اندر ان کا بھی نقصان جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے آزمائش کی مختلف شکلیں ہیں. وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، جو ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، جو ان آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں بلکہ انہیں مائل سٹون سمجھیں اور یہ جانیں کہ یہ تو سنگھائے میل ہیں، یہ تو منزل کی طرف نشاندہی کرنے والی چیزیں ہیں کہ واقعی میں صحیح رخ پر جا رہا ہوں. تو ان ثابت قدمی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی بھی کیفیت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف واقعہ ہوتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والے. کتنے جامع کلمات جو ہمیں اگر خدا نخواستہ اپنے کسی عزیز، کسی دوست، کسی بھی جاننے والے یا نہ جاننے والے کے انتقال کی خبر ملے تو فوری طور پر جو زبان پر آ جانے چاہیے. عام طور پر لوگ یہ کلمات ادا کرتے ہیں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کے ذریعے سے ہم شاید جانے والے کو ثواب پہنچا رہے ہیں. نہیں بھائی، ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ وہ چلا گیا، ہماری باری ہے. انا للہ، ہم سب کے سب اللہ ہی کے ہیں. وہ انا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. تو دس از اے ریمائنڈر فار ایوری باڈی، اور یہ بڑا خوبصورت ریمائنڈر ہے جو ہمیں ہر صورت میں یاد رہنا چاہیے. فرمایا جن کا معاملہ یہ ہے، عمل بھی ان کا صبر اور ثبات کا ثابت کرنے کا ہے، زبان پر بھی ان کے جو ہے ناشکری کے کلمات آنے کی بجائے، اسی لیے کہا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو، انسان کو بہت ہی صدمے کی، دکھ کی کیفیت ہو، بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمات دہرائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور وہ اس صدمے کی کیفیت سے جلدی باہر نکل آئے. ہمارے ہاں جو ہے اس کی بجائے واویلا کرنا اور جناب اللہ کے سے شکوے، شکایت، اور اس میں بہت ہی گستاخی کے کلمات منہ سے نکالنا، ان سب سے روکا گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، فوراً انسان کو ذہن میں یہ ریمائنڈر ہے کہ یار یہ تکلیف کتنی دیر رہے گی، جب میں خود ہی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں تو یہ تکلیف بھی عارضی ہے، یہ بھی چلی جائے گی، اور اگر میں اللہ کے لیے اس کو برداشت کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اجر سے نوازیں گے. یہ ہے وہ صبر جس پر انسان کو غالبت رہنا چاہیے. تو فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جن کا رویہ یہ ہے، انہی لوگوں کے لیے ہیں مہربانیاں، عنایتیں ان کے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت بھی. واولئک ہم المہتدون، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اس صبر کے نتیجے میں، راضی و رضائے رب رہنے کے نتیجے میں، تین تین انعامات کا تذکرہ اللہ کی طرف سے، عنایتیں، رحمتیں، ہدایت، سب کچھ ملے گا اگر اللہ کی طرف سے جو چیز بھی آئی ہے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو گے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور بے شک صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعیرہ کی جمع ہے شعائر، جسے دیکھ کر کوئی چیز شعور کی سطح پر آ جائے، پہچانی جائے. تو یہ صفا اور مروہ، یہ اصل میں اوریجنلی قربان گاہ یہ مروہ کے قریب تھی. یہود نے اس کا نام بدل دیا تھا تاکہ یہ ثابت نہ ہو کہ بیت اللہ قبلہ ہے، بلکہ وہ اپنے بیت المقدس کو قبلہ ثابت کرنے کے لیے، اور کہتے تھے کہ جناب یہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ جو طواف ہے وہ یہ انہوں نے چونکہ وہاں پر بت رکھ رکھے تھے تو ایک اشتباہ تھا کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے. فمن حج البیت او اعتمر، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی ان کے درمیان جو سات چکر لگائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی صفا اور مروہ کے درمیان آپ کے علم میں ہے کہ حضرت حاجرہ سلام علیہا جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ امتحانات کہ جہاں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے دعائیں مانگ مانگ کر بچہ دیا، تو اللہ نے حکم دیا کہ جوان بیوی کو اور بچے کو اس وادی کے اندر چھوڑا ہو جہاں زراعت بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چل دیے۔ اب جب ننے اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور ماں سے ان کی پیاس دیکھی نہ گئی، تو وہ جس بے قراری کے عالم میں بھاگی ہیں، دوڑی ہیں، صفا سے مروہ کی طرف دوڑ کر جاتی تھی پانی کی تلاش میں، اور پہاڑی پر چڑھ کر بچے کو بھی دیکھتی تھی کہ بچہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر لیٹا ہوا ہے تو صحیح، پھر دوسری طرف دوڑ کر جاتی تھی تیزی سے، اور پھر جو ہے اس کے اوپر چڑھ کر دیکھتی تھی کہ بچہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ سات چکر اس طرح سے لگائے۔ طواف کے حالانکہ لغوی معنی ہوتے ہیں، جس جگہ سے آپ نے شروع کیا ہو وہیں پر ایک چکر لگا کر پہنچے تو ایک چکر پورا ہوتا ہے، لیکن طواف یا قرآن مجید کو صرف عربی لغت کے اعتبار سے نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ اسے سمجھا جائے گا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا طواف تو یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پر پہنچ کر ایک چکر پورا ہو گیا۔ لیکن صفا اور مروہ کے درمیان طواف یہ نہیں ہے کہ صفا سے شروع کیا مروہ تک گئے پھر واپس صفا پہنچے تو ایک چکر ہوا، نہیں، صفا سے مروہ تک جاؤ تو ایک چکر، اور مروہ سے صفا تک واپس آؤ تو۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن مجید صرف اس کی لینگویج کی بنیاد پر نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ سمجھ میں آئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کے درمیان یہ چکر لگانا یہ تو اللہ کی اس بندی، اس کی سنت، اس کی یادگار، اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ جتنے بھی حج اور عمرہ کرنے والے ہیں سب کے لیے اب یہ واجب قرار دیا گیا۔ یہ حج اور عمرے کے واجب ارکان میں سے ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے گئے۔ ممن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی بھی اپنی خوشی سے نیکی کرے، تو یعنی اختیاری طور پر نیکی کرے، حج اور عمرہ یا اس سے زائد اضافی طور پر حج اور عمرہ نفلی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے نازل فرمایا روشن دلیلیں اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے لعنت فرماتے ہیں، یعنی سارے انسان اور فرشتے بھی ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کو چھپانے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حق کو چھپانے کے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے پہلو ہیں، اگر حق کو خود ہی نہیں سمجھا تو نادانستہ طور پر اس کو جو ہے وہ چھپا رہے ہیں، اگر اس پر عمل نہیں کیا تب بھی چھپا رہے ہیں، اگر اس کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے تب بھی چھپا رہے ہیں، اور یہ جسارت ایسی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کرنے والے بھی لعنت فرماتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، اپنی اصلاح احوال کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو ظاہر کیا، اس کو بیان کیا، اس کو لوگوں کے سامنے نمایاں کیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول فرماتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی بھی، سارے انسانوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور سب کے سب لوگوں کی بھی، خالدین فیہا، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت کی کیفیت میں۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے محرومی کی کیفیت، اللہ کی رحمت سے دوری کی کیفیت، تو وہ اسی کیفیت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب ہرگز ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود حقیقی ہے، لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہو الرحمن الرحیم, اور وہ تو وہ ذات ہے جس کی رحمت چھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے, اس کے اندر جوشیلی اور ہیجانی کیفیت بھی ہے, اور اس کی رحمت اس کے اندر ایک تسلسل بھی ہے, دوام بھی ہے, پائیداری بھی ہے. الرحمن الرحیم کے معنی سورہ فاتحہ کے ذیل میں تفصیل سے عرض کیے جا چکے ہیں. گویا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف وہ ذات ایسی ہے جو بے مثال ہے, بے نظیر ہے, جس کا کوئی ہمسر نہیں, کوئی ہم پلہ نہیں, مستحق عبادت اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے, اور اس کا وہ ذی اجزاء نہیں ہے, ذی اعضاء نہیں ہے, نہ تو اس کے حصے کیے جا سکتے ہیں, نہ وہ ہماری طرح اس کا کوئی جسم ہے جس کے اعضاء اور جوارح کے تو جسم. ازل سے لے کر ابد تک صرف وہی معبود حقیقی ہے, اس کے سوا نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا گیا کہ هو الرحمن الرحیم, وہ مخلوق کو پیدا کر کے اس سے لا تعلق نہیں ہو گیا, بلکہ مخلوق کے ساتھ اس سے رحم کا سلسلہ, رحم کا رشتہ مسلسل جاری ہے, وہ اپنے بندوں سے آؤٹ آف ٹچ نہیں ہے. یہ جو تصور ہے جس نے بھی اختیار کیا کہ اللہ تو بڑا دور ہے, اس تک تو بات پہنچائی نہیں جا سکتی, اسی لیے بیچ میں واسطوں اور وسیلوں اور پھر جو ہے سارے معبودان باطل اور شرک کے سارے بھی جتنے بھی فلسفے گھڑے گئے وہ صرف اس وجہ سے, وہ ہر آن ہر گھڑی ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے. اس کے جوش رحمت نے تمہیں وجود بخشا ہے, اس کی شان رحمانیت ہے جو مسلسل تمہاری پرورش کر رہی ہے, تمہیں لکافر کر رہی ہے. تو اس لحاظ سے اس کے آغوش رحمت میں تمہاری تم پرورش پا رہے ہو, اور اس کی رحمت کے لیے ہی آخرت جو ہے وہ وجود میں آئے گی. تو بندوں کو چاہیے کہ اسی کے لیے جیو, اسی کے لیے مرو, اسی سے ساری امیدیں وابستہ, اسی سے صرف مانگو کہ ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار, یہ جو آپ کو چار مضامین بتائے گئے تھے, عبادات, معاملات اور جہاد و قتال اور انفاق مال, ان کے درمیان میں آپ کو کچھ حکمت کے سے متعلق آیات بھی ملیں گی, کہ جو آیت سی نفس ہی آپ دیکھیں گے کہ اس میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب اس کی مثال اس طرح سے واضح کیا کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیے ایک کپڑا ہے, اس میں ایک تانا ہوتا ہے, ایک مانا ہوتا ہے, یہ تو اس سے کپڑا ہے, اور بیچ میں اس میں خوبصورتی کے لیے کہیں کہیں پھول ٹانگ دیے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانیاں, اس کے کچھ پھول ہیں جو آپ کو ملیں گے. جیسے یہ آیت اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اسے آیت الآیات کہا گیا, آیت کے لغوی معنی ہوتے ہیں نشانی کے. یہ ایسی آیت ہے جس میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں جمع ہیں, اور اللہ نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں دعوت دیا کہ میری نشانیوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو, تمہیں ایک ایک پتے میں خدا نظر آئے گا. فرمایا ان نفی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے الٹ پھیر میں, ان کے آگے پیچھے آنے میں, کبھی دن بڑا ہے کبھی رات بڑی ہے, والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتی جو سمندر کے اندر چلتی ہے, اور کشتی سے مراد اس سے صرف کشتی نہیں, شپس. آپ کو پتا ہے ٹریڈ جو ہے سب سے زیادہ چیزوں کی آمد و رفت وہ تو بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے سے, تیل سارا کیا ہوائی جہازوں سے جو ہے وہ شپ ہوتا ہے یا شپس کے ذریعے سے آتا ہے. تو یہ جو سمندر کے اندر جو جہاز چل رہے ہیں, بما ينفع الناس, جو نفع بخش, جو نفع دیتی ہے لوگوں کو, یعنی وہ چیزیں لے کر چلتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو نازل فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی, فاحیا به الارض بعد موتها, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا. زمین بنجر بیابان پڑی ہوئی تھی, اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے, تو زندگی ہی زندگی, موجزن ہے ساکی والا معاملہ جو ہے, وہاں پہ سبزہ بھی ہو جاتا ہے, وہاں پہ چرند پرند اور جانور بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے وہ بارش, رحمت کی بارش, وبث فیھا من کل دابہ, اور پھر اس بارش کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار, وتصریف الریاح, اور ہواؤں کے بدل بدل کے آنے میں, والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور ان بادلوں کے جو مسخر ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان, لآیات لقومی یعقلون، ان میں نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والوں کے لیے. ذرا بتاؤ کہ یہ سارے کام کون پورے کرا رہا ہے؟ یہ رات اور دن کا یہ اتنا ایگزیکٹ اور پریسائز نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ ہواؤں کا بدلنا، یہ بارشوں کا آنا، یہ زمین سے فصلوں کا برآمد ہونا، یہ سارے جو جاندار چل رہے ہیں سمندر کے، اگر یہ اندر شپس چل رہے ہیں، کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ کس نے تمہیں وہ ساری صلاحیتیں دی جن کے ذریعے سے تم ان کو کانکر کر سکے ہو؟ تو ان سب کو دیکھو گے تو کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تجھے ایک ایک پتے کے اندر فوٹو سنتھیسس کا پورا کارخانہ لگا ہوا نظر آئے گا. یہ درخت، یہ سولر انرجی کے اللہ کے پلانٹس جن کے ذریعے سے وہ توانائی ان کے اندر جذب ہوتی ہے جسے تم بعد میں آگ کی شکل میں برآمد کر لیتے ہو، یہ سب کچھ کس نے لگائے؟ کس نے یہ پورا اہتمام کیا؟ تو تم جو ہے کائنات میں قدم قدم پر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ان سے اللہ کو پہچانو. اللہ کو پانے کے لیے نہ تو کسی جو ہے وہ بہت ہی منطق کی گتھیاں سلجھانے کی ضرورت ہے، بلکہ تم باہر نکل کر ان چرند کو چہچہاتے ہوئے دیکھو، یہ کیا بولیاں بول رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کس کی حمد و ثنا کے ترانے تم سے پہلے اٹھ کر صبح جو ہے یہ شروع کر دیتے ہیں. انسان تو اس وقت اشرف المخلوقات ہے اگر ان چرند اور پرند سے پہلے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا کرے، تب وہ واقعی اس سے بڑھ کر ہے، ورنہ تو وہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اس کی معرفت، اس کی پہچان سے حاصل کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا اس کے شریک، اس کے مد مقابل، اس کے ہمسر. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. کیا معنی ہوئے؟ اللہ کے یہ ند، اللہ کے مد مقابل، جس کی بھی بات اللہ کی بات کو پیچھے چھوڑ کر مان لی وہی اللہ کا مد مقابل ہے، اور اس سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کی محبت سے بڑھ گئی. مثال اس کی دیکھیے، صبح فجر کے وقت اللہ کا منادی صدا لگا رہا ہے، یا صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. ہماری اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نیند نماز سے بہتر ہے. کیوں؟ نفس ہمیں یہ پٹی پڑھا رہا ہوتا ہے. اگر اس وقت ہم نے اللہ کی اس پکار پر لبیک کہنے کی بجائے نفس کی بات مان لی اور کروٹ بدل کر سو گئے، تو کس سے محبت زیادہ ہوئی؟ نیند زیادہ پیاری ہوئی یا اللہ کی پکار زیادہ پیاری ہوئی؟ اس وقت ہم نے اللہ کے مد مقابل اپنے نفس کی بات کو ترجیح دی، تو اس کو اللہ سے زیادہ چاہا، اللہ سے زیادہ محبت کی. میں نے آپ کو بہت ہی سادہ سی مثال سے بات بولی. اسی طریقے سے انسان کے لیے کبھی اس کی اولاد، کبھی اس کی بیوی، کبھی اس کا وطن، کبھی اس کا مال، کبھی اس کی شہرت، کبھی اس کا کاروبار، جب ان کی خاطر وہ اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، تو یہ اس نے مد مقابل اللہ کے ٹھہرائے، جن سے وہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا تھا، کہ ان کی خاطر اس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی. اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا، وہ جو حقیقی ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ تو اللہ کی محبت میں شدید ترین، وہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے کرتے ہیں، وہ محبوب حقیقی صرف اللہ کو جانتے ہیں. اور یہ گویا کہ جان لیجئے کہ جو بھی حقیقی ایمان کے لیے یہ شرط لازم. اور یہاں پر آپ دیکھیے اس محبت کا تعلق جو عبادت سے، آپ کو عبادت کے دو اجزاء بتائے، ایک اطاعت کلی اور دوسری محبت قلبی. تو یہ محبت اور یہ سب دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر جب تک اللہ سے محبت نہ ہو، اس وقت تک نہ عبادت کا حق ادا ہوتا ہے نہ توحید کا حق ادا ہوتا ہے. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور کاش کہ دیکھیں وہ لوگ جو ظالم ہیں جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، اس وقت انہیں بھی یقین آ جائے گا کہ ساری کی ساری قوت اور اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس وقت انہیں یہ یقین آ جائے گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا کڑا عذاب دینے والا بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے لیکن شدید العذاب بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے. اس کی یہ ساری صفات بیک وقت. اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ تُبِعُوا مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا، اور جبکہ اظہار بیزاری کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی, جو لیڈران کرام ہیں, جو لوگوں کو غلط راستے پر لگانے والے تھے, جب یہ پیروی کریں گے اپنے فالوورز کی, اپنے پیروکاروں کی, براب العذاب, اور جبکہ یہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے, وتقطعت بهم الاسباب, اور ان کے درمیان جتنے بھی یہ تعلقات ہیں, یہ رشتے ناتے ہیں, یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ کون سے لیڈران اور کون سے فالوورز کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لیڈران اور وہ فالوورز ہیں جنہوں نے صرف دنیا کو اپنا مقصد بنایا, لوگوں کو سبز باغ دکھائے. اور آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ ہمارے یہاں آج لیڈر جو ہے وہ ان کو باقاعدہ پکڑ دھکڑ کے, کسی کو مرینے اکٹھا کیا ہوا ہے, کسی کو کسی جگہ پر کیا ہوا ہے کہ جناب کل آپ نے ووٹ دینے ہیں تو اس سے پہلے ہماری مرضی کے مطابق جو ہے ووٹ دیجیے. سر لیڈر بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے فالوورز بھی جو ہے یہ کچھ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد اب جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی تو یہ وزارتیں اور یہ عمارتیں کام نہیں آئیں گی. وہاں نہ وہ جو جس کے پیچھے لگ کر غلط راستے پر چلتے رہے, جس کے جھنڈے اٹھاتے رہے, اور جس کی خاطر اللہ کو بھی بھولے رہے اور آخرت کو بھی بھولے رہے, وہ نہ لیڈر جو ہے اپنے فالوورز کے کچھ کام آئیں گے, نہ فالوور لیڈر کے کچھ کام آئیں گے. دونوں کے درمیان آپس کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا, اور اس وقت وہ پیروکار کہیں گے, لو ان لنا کرتن, اے کاش کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا لوٹ جانا, فنتبرأ منہم, تو ہم بھی ان سے اسی طریقے سے اظہار بیزاری کرتے, کما تبرأوا منا, جیسا کہ انہوں نے آج ہم سے بیزاری کا اظہار کیا. وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ یہ دنیا پرستوں کے پیچھے چلنا جو ہے کتنا نقصان دیتا. اصل میں یہ جنہوں نے خود اپنی منزل آخرت قرار نہیں دی ہے, وہ اپنے فالوورز کو بھی یہی سب بات دکھاتے ہیں کہ تمہارا مستقبل درست کرنے کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, اور بعد میں وہ دوسروں کا تو کیا مستقبل درست کرنا, اپنی دنیا کا مستقبل جو ہے وہ لاکھوں لگاتے ہیں, کروڑوں لگاتے ہیں اور اربوں کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر وہ پیروکار بھی کہیں گے کہ کاش کہ اگر ایک دفعہ ہمیں دوبارہ واپس جانا ہو تو ہم بھی تم سے اسی طریقے سے اظہار برات کریں جیسے تم نے آج ہمیں دھوکہ دیا. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم, اسی طریقے سے اللہ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال, انہیں حسرت دلانے کے لیے. وما ہم بخارجین من النار, اور وہ ظاہر ہے وہاں سے واپس آنا ممکن ہی نہیں ہے, وہ ہرگز جو ہے وہ آگ میں سے نکلنے والے نہیں ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اب وہ جو شریعت کے احکام اس میں حلال اور حرام, اے انسانوں کھاؤ, مما فی الارض, اس میں سے ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں, حلالا طیبا, جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. مراد چیز فی نفس حلال ہو اور جس پیسے سے جس کمائی سے وہ خریدی گئی ہے وہ بھی حلال ہو. آپ اگر بکری کا گوشت کوئی شخص خرید رہا ہے, حلال باقاعدہ مسنون طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے, لیکن اگر خرید رشوت کے پیسے سے رہا ہے تو اگرچہ بکری حلال ہے, اس کا گوشت جائز ہے, لیکن جس کمائی سے خریدا ہے چونکہ وہ حرام ہے, اس لیے جو کچھ کھائے گا وہ حلال اور طیب نہیں ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقوش پا کی پیروی نہ کرو, اس لیے کہ شیطان ہے جو تمہیں یہ الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور اسے دشمن ہی جانو. کبھی بھی اس کی سبز باغ میں اور اس کے جو ہے وہ اس کی طرف سے جو بھی تمہیں ٹیمپٹیشنز ہیں ان کا شکار نہ ہونا. انما یامرکم بالسوء والفحشاء, بے شک وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. من تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو باطل پرست ہیں کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پڑھا. اور دیکھیے یہ وہ جہالت ہے جس کا آج بھی ہمارے ہاں مظاہرہ ہوتا ہے. اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے, تو فوراً جو جواب آئے گا کہ ہمارے باپ دادا کیا غلط کرتے ہیں, ہم تو وہی کریں گے جو وہ کرتے رہیں. دلیل یہ نہیں ہے کہ باپ دادا کیا کرتے رہے تھے, دلیل یہ ہے کہ کیا وہ سنت اور سیرت سے ثابت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ باپ دادا کا معاملہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولا کانا آباؤہم لا یعقلون شیئا, اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں, ولا یحتدون، اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر ہوں۔ اور ہمارے کیس میں جو سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں، یہ بات کافی حد تک درست ہے۔ کیوں؟ ہم ایک ہندو معاشرے اور ہندو کلچر کے ساتھ ہمیں 1000 برس گزارنا پڑا، اس کے اندر ہمارا جو ہمارے جو حکمران ہیں ان کی کمزوریوں کی وجہ سے بہت ساری کمزوریاں، پہلے انہوں نے خود ان کمزوریوں کا اظہار کیا، انہوں نے اپنے حرم میں ان غیر مسلم عورتوں کو داخل کیا، اس کے ذریعے سے ان کے تہذیب کو اور کلچر کو داخل کیا، اور اس طریقے سے پھر آہستہ آہستہ وہ دین اکبری ہو یا کوئی اور چیزیں ہوں، اس کے ذریعے سے وہ ہندو کلچر ہندو تہذیب اس ہمارے اندر اتنی رچ بس گئی کہ اب جب ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ شادی بیاہ کے جتنے ہنگامے ہم نے کھڑے کر رکھے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ یہ سارے یہ ہندوؤں والے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس لیے اس کو سینے سے لگا رکھا ہے کہ باپ دادا یہی کچھ کرتے چلے، ہم اس میں کچھ اضافہ تو کریں گے، ان میں سے غلط چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کو کچھ نہ پتا ہو اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ اور یہ بھی ٹرو ہے، آپ کو پتا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آج سے 200 سال پہلے جو ہے اس قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اس سے پہلے تو قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی نہیں تھا، اور عربی جاننے والے سب کانٹیننٹ میں کتنے تھے ہمارے باپ دادا میں، اور پھر فارسی سے اردو میں ترجمہ کیا ان کے بیٹوں نے، تو کتنے ہمارے بڑوں کو یہ پتا تھا کہ اس قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا۔ بہت کچھ تو رواجن جو کچھ چل رہا ہے وہی کچھ جو ہے وہ ہم اس کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت۔ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، اور مثال ان کی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اس چرواہے کی سی ہے جو پکارتا ہے جانوروں کو یا اس چیز کو، لا يسمع الا دعاء ونداء، جو نہیں سنتی سوائے ہانک اور پکار کی کچھ چیز۔ آپ جب آوازیں لگائیں تو زیادہ سے زیادہ جانوروں کو جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کسی طرف دھکیلا جا رہا ہے یا ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو منکر اور ناشکرے جو مسلسل ہٹ ڈرنے کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، اب ان کی کیفیت جو ہے وہ جانوروں کی سی ہو چکی ہے، جنہیں کوئی پکارنے والا پکار ہے تو وہ سوائے ہانک پکار کے کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امجن، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور وہ ہرگز جو ہے عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ ان چیزوں میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق عطا فرمائی، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی بندگی اختیار کرنے والے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تم پر مردار، بددم اور خون، اس سے مراد ہے بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ اب وہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پیر ہو، کسے باشد، اللہ کے سوا اگر کسی اور کا نام پکارا گیا ہے تو وہ پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو یہ چیزیں تو اللہ نے گنوانی کی جو حرام ہیں، البتہ جو کوئی ہو جائے مضطرب، لاچار ہو جائے، مجبور، یعنی بالکل موت سر پر آ کھڑی ہو، تو اس وقت جو ہے غیر باغ ولا عاد، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہوئے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی بقدر کفایت جان بچانے کے لیے اگر کوئی لقمہ دو لقمے حرام کے بھی جو ہے وہ کھا کر جان بچا لے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کو دو چیزوں سے مشروط کیا، نہ تو بغاوت کرتے ہوئے، بغاوت یہ ہے کہ جناب بس ذرا چکر تو دیکھ لیں یار کیسا ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ کے حکم کی کچھ سیریسنس ہی نہیں ہے، نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہوئے کہ جان بچانے کے لیے دو چار لقمے کافی ہے اور وہ کہنی پیٹ بھر کر کھا لوں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے جو بقدر ضرورت اگر کوئی مجبوری میں تھوڑا بہت اضطراری کیفیت میں استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس میں سے جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور وہ اس کے عوض میں حقیر سی قیمت, قلیل سا معاوضہ وصول کر لیتے ہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ بھر رہے ہیں. دنیا میں فتوا فروشی, حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کی مرضی کے لیے مدد کے مسائل بتانا, اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کی حق باتوں کو چھپانا, ان چیزوں کے جو مرتکب ہوتے ہیں, اگر سے دنیا میں کتنی بھی جائیدادیں اور بلڈنگیں بنا لیں لیکن وہ مرغے مسلم نہیں کھا رہے بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ ان سے قیامت کے دن کلام بھی نہیں فرمائے گا. ولا یزکیہم, اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں, ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی کو پریفر کیا. والعذاب بالمغفرہ, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ انہوں نے مغفرت, اگر ہدایت پر عمل کرتے تو مغفرت کے مستحق ٹھہرتے, انہوں نے مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب کو خریدا. فما اصبرهم علی النار, تو ان کا کتنا بڑا صبر ہے, کتنا بڑا ان کا حوصلہ ہے اس آگ کے بارے میں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کا صحیح مفہوم جو ہے کہ یعنی جس چیز کے لیے انسان جو ہے جس کو پریفر کر رہا ہے, جس کے لیے ساری سیکریفائسز کر رہا ہے, اور جس جو چیز اس کے لیے اس کا مطمع نظر بن چکی ہے, اور اس کے لیے نہ وہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, اصل میں صبر اس کے لیے ہے. تو ان کا حوصلہ تو دیکھیے کہ آگ کے لیے جو ہے یہ کتنا کچھ جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بے شک نازل فرمائی کتاب بالکل برحق. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ, اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں اختلاف کا شکار ہیں, لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ, وہ تو بڑی دور کی گمراہی میں, ضد میں بہت دور کے پڑے ہوئے ہیں. اب آگے پھر وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک اور پھول, ایک وہ آیت الآیات آپ کو اس سے پہلے ہم نے پڑھی, اب یہ آیا بر, نیکی اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے, اس کی کمپریہنسو ڈیفینیشن, اور تقویٰ کی ڈائمینشنز کیا ہیں. ہمارے خیال میں تقویٰ, اگر کسی نے جبہ اور قبہ پہنا ہو, ہاتھ میں ہزار دانے کی تسبیح ہو, کہیں کوئی کچھ کسی کٹیا میں بیٹھا ہوا ہو, تو بہت جو متقی شخص ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نیکی کی کتنی ڈائمینشنز ہیں, تقویٰ کس چیز کا نام ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو, یعنی نیکی کسی سمت میں محدود نہیں ہے, اور نیکی صرف کسی ظاہر کا نام نہیں ہے, بلکہ اس کی باطنی روح جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے, اب اس کے اعتبار سے آگے بتایا جا رہا ہے. ولکن البر, بلکہ اصل نیکی اس کی ہے, من آمن باللہ, جو دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا اللہ پر, والیوم الآخر, یوم آخرت پر. اس ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہر نماز میں ہم سے یہ کہلوایا جاتا ہے مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا وہ مالک, اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور اپنی ساری حرکتوں کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. بل ملائکہ, اور جو ایمان لایا فرشتوں پر, بل کتاب, اور الکتاب اس کا مصداق کامل تو قرآن مجید ہے, لیکن چونکہ یہ پچھلی ساری کتابوں کا بھی فائنل ایڈیشن ہے, اس لیے یہاں الکتاب کے معنی ساری کتابوں کے اوپر ایمان, اس لیے جس نے قرآن پر جو ایمان لے آیا ہے, قرآن مجید میں چونکہ تورات کی, انجیل کی, صحف ابراہیم کی, صحف موسیٰ کی ساری جو ہے سچی باتیں اس کے اندر جمع کر دی گئی ہیں, تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ساری پچھلی کتابوں پر بھی ایمان. والنبیین, اور جو انبیاء پر ایمان لایا. ایمانیات پانچوں, جیسا کہ ایمان لانے کا حق, پہلی شرط نیکی کے لیے, یعنی اگر کوئی شخص بغیر ایمان کے چاہے کتنے بھی ہسپتال بنوا دے, کتنے یتیم خانے بنوا دے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نیکی کاؤنٹ نہیں ہوگی. اس لیے کہ نیکی کی ڈیفینیشن کے لیے سب سے پہلی بات اصل ہے ایمان باللہ. اس ایمان باللہ کی آگے یہ شرح ہے ساری کی ساری, یہ جتنے بھی باقی ایمانیات بتائے گئے ہیں, اور اس ایمان باللہ کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد. اس کے بعد وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، یا مال کی محبت کے باوجود مال کو، مال کی محبت تو یہ ہے کہ اس کو سینت سینت کر جوڑ جوڑ کر رکھنا ہے، لیکن اس نے اس کی محبت کے باوجود اسے خرچ کیا، لگایا ذوی القربیٰ قرابت داروں پر بھی، والیتامیٰ یتیموں پر بھی، والمساکین مسکینوں کے لیے بھی، وابن السبیل راستے کے مسافروں کے لیے بھی، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے بھی. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کسی کا کاروبار بالکل جائے ٹھپ ہو گیا ہے، اب وہ پریشان ہے، تو اس کو پھر سے اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے، اس کو اس بوجھ سے نکالنے کے لیے. یہ گویا کہ آپ دیکھیے نیکی کی ڈیفینیشن جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا کہ جناب نیکی، تو ہم کہتے ہیں جی ایمان کے فوراً بعد نماز روزے کی بات آنی چاہیے تھی، لیکن ابھی تو نماز روزے کا تذکرہ نہیں آیا. اس کے بعد ایمان کے بعد جو ہے فوری طور پر ذکر ہے اللہ کے بندوں کی خبر گیری، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، کیونکہ الخلق عیال اللہ، مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت نہ ہو؟ اور وہ شخص تو بڑا ہی جو ہے خود غرض ہوگا کہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن اللہ کی مخلوق پریشان ہے اور ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. تو نیکی کی جب لسٹ آ رہی ہے تو اس میں سیکنڈ پریفرنس اور پرائیورٹی جو ہے وہ ہے مخلوق اللہ کی. اللہ سب سے پہلا حق اللہ کا، اور اس کے بعد اللہ کی مخلوق کا حق. اس کے بعد ذکر آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی. یہ نہیں ہے کہ نیکی کی فہرست میں سے نماز اور زکات نکل ہی گئی ہے. ہاں آرڈر آف پریفرنس اور پرائیورٹی جو ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہ اقامت صلات کا تعلق ہے وہ اللہ سے جو محبت ہے اس کے جذبے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اقامت صلات. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوشے بندگی، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبھی تازہ کریں، پھر سے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے. آخر میں صلات علی ذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. وہ ایمانیات سارے جو ہیں، جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گے تو اللہ پر ایمان کی بات بھی کرو گے، آخرت پر ایمان کی بات بھی کرو گے، رسولوں پر ایمان کی بات بھی کرو گے، کتاب پر ایمان کی بات، اور فرشتوں پر، ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود آئی جائیں گی. اور جو زکات کی ادائیگی کی بات آئی ہے، زکات کے ذریعے سے گویا کہ وہ جو اللہ کے بندوں پر مال کا خرچ کرنا ہے، یہ جذبہ تر و تازہ رہے، کم از کم جو فرض ہے پہلے آ گیا جو نفلی طور پر جو لگانا ہے، اب جو منیمم تقاضا جو زکات کا ہے وہ اس میں. اور اس کے ذیل میں صرف ایک ضمنی بات یہ کر لوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 فرائض کے برابر اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں. گویا کہ ایسا ہے اس نے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے. تو بھائی زکات ہم پر فرض ہے، اور ہم نے یہ بہرحال جس مہینے، جو بھی ہمارا نصاب کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے حساب کر کے دینی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کا جو نصاب کے اعتبار سے مہینہ ابھی ذی الحج میں یا محرم میں جا کر آنا ہے، اور وہ ابھی سے حساب کر کے اپنی زکات اللہ کے راستے میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں نکالے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق اسے غیر رمضان میں جو 70 فرائض ادا کیے اس کے برابر اس مہینے میں فرض کی ادائیگی کا اجر و ثواب ملے گا. تو کیوں نہ ہم اس سے محروم کیوں رہیں؟ یہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس میں اپنے فرائض بھی جو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے، جو بعد میں بھی ہم پر ڈیو ہوتے ہیں وہ بھی ابھی ہم ادا کر کے، اور وہ جو اللہ کی طرف سے بونس مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. یہ ایک ضمنی بات آ گئی. تو یہ اس میں نماز اور زکات وہ دونوں بھی آ گئے. اگلی بات والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب کوئی عہد کر بیٹھے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات کو سمپ کر دیا، اور یہ وہ کمزوری ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے. وعدہ کر کے اسے نبھانا اور پورا کرنا، یہ تو ہمارے ہاں بالکل آپ کہہ دیجیے مفقود، بلکہ وعدہ خلافی کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. حالانکہ پوری زندگی ہماری وعدوں پر ہی محیط ہے سارے معاملات کا دارومدار. بندے اور رب کے درمیان جتنے معاملات ہیں کل آپ کو گنوا چکا ہوں. عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے کہ تو ہمارا رب ہے. کلمہ پڑھ کر یہی اسی کی تجدید کرتے ہیں. ہر نماز میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. لیکن باہر نکلتے ہی اگر اللہ سے ہی وعدہ پورا نہیں رکھا تو کسی اور سے کیا پورا کریں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنے بین الانسانی تعلقات ہیں ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی ایک ان ریٹن ایگریمنٹ ہے. ماں باپ اپنا سب کچھ اولاد پر نچھاور کر دیتے ہیں اس امید میں کہ کل ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارا سہارا بنے. اولاد جب جوان ہوتی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو بھول جاتی ہے اور بلکہ بوڑھے والدین کے بارے میں کہتی ہے کہ آپ بیک سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیور کو انسٹرکشنز مت دیں, خاموشی سے اب اللہ اللہ کر کے اپنا وقت گزاریں, اب آپ کا کوئی کام نہیں. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے, وقت نہیں ہے میں صرف آپ کو مثالیں گنواؤں گا. شادی ہے تو کیا ہے؟ عقد نکاح, ایگریمنٹ آف نکاح, اور اتنا امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہے کہ اس پر باقاعدہ گواہ بٹھائے جاتے ہیں لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی. ریٹن ایگریمنٹ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا, ایک دوسرے کے حقوق و فرائض پورے کرنے کا. امپلائمنٹ ہے تو کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے, ایگریمنٹ امپلائی اور امپلائر کے درمیان. حتیٰ کہ آپ گھر کرائے پر لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں تو ایک ایگریمنٹ ہے, ایک وعدہ. اب جو شرائط اس کے اندر طے ہیں ان کو پورا کرنا دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ سو مچ سو کہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ایک وعدہ ہے, ایک کمٹمنٹ ہے. مریض کا بھی یہ کام ہے کہ اس وقت پر وہاں پر موجود ہو, اور ڈاکٹر کا بھی یہ کام ہے کہ اس وقت وہاں پر موجود ہو. انفارچونیٹلی مریض تو بیچارہ اپنی پریشانی میں اس سے پہلے ہی جا کے بیٹھا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا دو گھنٹے تک نہیں پتا چلتا. اس لیے تو انہوں نے چار جگہوں پہ جو ہے اسی قسم کی اپوائنٹمنٹ دی ہوتی ہیں, اور ابھی تو وہ پچھلی اپوائنٹمنٹ سے اپنے باہر آئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ کسی کو کھانے پر مدعو کرتے ہیں, دعوت ولیمہ یا جو بھی, وہاں ایک ٹائم لکھتے ہیں, وہ ٹائم کیا ہے؟ دیٹ از اے کمٹمنٹ آن یور پارٹ, اور اسی پر آپ دوسروں کو کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پر تو اگر غلطی سے آدمی چلا جائے تو وہ میزبان بھی وہاں موجود نہیں ہوتا ہے, وہ مہمان تو بڑے دو گھنٹے بعد کی بات ہے. یہ جو ہے, اور اسی میں آپ دیکھیں ہمارا سارا بزنس اور ٹریڈ وہ کس چیز پر ہے. ایل سی ہے تو کیا ہے؟ ایک ایگریمنٹ ہے, لیٹر آف کریڈٹ. ادروائز آپ اپنی جتنی بزنس ہے, جتنی آپ نے ڈلیوریز لینی ہے یا دینی ہے, پیمنٹس کرنی ہے یا پیمنٹس لینی ہے, سب کمٹمنٹس ہیں. مجھے بتائیے ان میں سے کبھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ میری کمٹمنٹ ہے, میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اگر صرف ایک انسان اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کر لے, اس کے سارے اس معاشرے میں بہت ساری معاملات کی خرابیاں جو ہیں صرف اسی کے اندر. اگر ملازم یہ سمجھے کہ میرا وعدہ ہے, اب مجھے جو پیسے میں لے رہا ہوں اس میں اس ٹائم میں مجھے بہترین کام کر کے دینا ہے, مالک یہ سمجھے کہ میری کمٹمنٹ ہے, میں نے اس کو پہلی سے دوسری نہیں ہونے دینی, میں نے اسی دن اس کو تنخواہ جو ہے وہ دینی ہے اس لیے کہ میری اس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہے, تو کتنے ہی خوشگوار جو ہے وہ امپلائی اینڈ امپلائر کے ریلیشن شپس بھی ہوں گے. کوئی لمبے چوڑے جو ہمیں چیک اینڈ بیلنس, لوگ جو ہے باقاعدہ ویڈیو کیمراز جو ہے وہ اپنے فیکٹریز کے اندر اس کے اندر انسٹال کر رہے ہیں کہ لوگوں کو مانیٹر کرنے کے لیے, لیکن پھر بھی قابو میں نہیں آ رہے ہیں. اگر صرف ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ میں نے اپنا وعدہ, اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی ہے, اور نیک بننے کے لیے شرط لازم ہے کہ نیک وہ ہے جو اپنا عہد اور وعدہ اس کو پورا کرے. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, عہد کو پورا کیا کرو, اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک عہد تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, باز پرس ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. اور مجھے بتائیے کہ جس چیز پر اللہ کے حضور میں اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنی ہو, کیا وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ اگر انسان اس وعدے کو پورا نہیں کر رہا تو وہ کسی صغیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے یا کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے؟ جس پر اللہ کے ہاں جواب دہی ہے وہ صغیرہ ہو سکتا ہے؟ کبھی اس کو اس طرح سے سیریسلی لیا ہی نہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین, اب اس کے بعد جو ہے وہ بالخصوص صبر کرنے والے, فی الباسا, تنگ دستی میں بھی, فقر و فاقہ میں بھی, معاشی تنگی میں بھی, والضراء, جسمانی مضرتوں اور تکالیف میں بھی, وہ خواہ بیماری کی شکل میں ہو یا خاص ویسے دین کے راستے میں جو ہے وہ پتھر کھانے پڑے, ان پر بھی ڈٹے رہنے والے, جمے رہنے والے. وحین الباس, اور لڑائی کے موقع پر بھی, جبکہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع آئے اس وقت بھی ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، پیٹھ نہیں دکھانے والے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں متقی ہیں. آپ سوچئے تو صحیح، یہاں تو یہ تقویٰ اور نیکی یہ کوئی جامد کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں تو یہ ڈائنامک کانسیپٹ آف ورچو آپ کے سامنے آتا ہے. یہ نیکی تو وہ نیکی ہے جو بدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتی ہے، بدی کو مغلوب اور حق کو غالب کرنے کے لیے جو کوشش کرتی ہے. یہ میدان جنگ میں کس کام کے لیے آنا ہے، یہ تکالیف اور مضرتیں کس کام کے لیے برداشت کرنی ہے، تاکہ جس اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اسی کی بات اونچی ہو، اسی کا نظام جاری و ساری ہو، اسی کا کلمہ سب سے اونچا قرار پائے. اس کے لیے تو جو یہ اختیار کرے رویہ وہی لوگ ہیں جو اپنے دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں متقی ہیں. گویا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ صرف خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے نیکی کے سارے مدارج طے نہیں ہوتے ہیں. یہاں تو نیکی کا وہ کانسیپٹ بتایا ہے کہ نیکی وہ ہے جو باہر نکل کر بدی کو مغلوب کرے، اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے نیکی اپنے آپ کو غالب کرتی، وہ ہے جو حقیقی معنوں میں سچے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ قصاص برابری مقتولوں میں، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے ناحق تو اس کے بدلے میں اس کی جان بھی لی جائے. یہ قصاص کا قانون ہے. لیکن وہ یہ جان لینا کچھ دوسرے فریق کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی، کہ وہ قاتل کا سراغ لگائے، اس کے خلاف شہادتیں جمع کرے، اور پھر جب جو ہے اس کا ثابت ہو جائے اس کا جرم تو اسے جو ہے سزا دینا. البتہ اس میں جو ایکسپشن ہے وہ بعد میں آئے گی. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو کی جان لی جائے. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اسی عورت کی جان لی جائے. فمن عفی له من اخیه شیء، بس جس کو معاف کر دیا جائے کچھ اس کے بھائی کی طرف سے. یہ بھائی کون ہے؟ جس جو مقتول کے ورثہ ہیں انہیں اختیار حاصل ہے کہ جب قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو کسی صدر مملکت کو، کسی وزیر اعظم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے پاس رحم کی اپیل کی جائے اور وہ اس کی جان بخشی کر دے. یہ صرف مقتول کے ورثہ کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، یا اس سے خوبہا جسے دیت کہتے ہیں وہ لے کر معاف کر دیں. تو جسے کچھ معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی گویا کہ اس میں مقتول کے ورثہ کو نرمی کی سفارش کی جا رہی ہے کہ یہ قاتل بھی تمہارا بھائی ہے اگرچہ اس نے اس وقت بہت بڑی خطا کی، تو اگر اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے. فتبا ام بالمعروف، تو خون بہا جو ہے اس کا مطالبہ کرنا چاہیے دستور کے مطابق. وادا ان الیہ بے احسان، اور اسے ادا بھی کرنا چاہیے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. یعنی نہ تو یہ ہو کہ مقتول کے ورثہ جو ہے وہ بہت ہی آؤٹ آف پرپورشن وہ اپنی ڈیمانڈ رکھیں اونچی، اور نہ ہی جو ادا کرنے والا ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کی گڑبڑ کرے، بلکہ وہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے اور رحمت، جو اس نے یہ اس میں اجازت دی ہے اس قانون کے اندر کہ ٹھیک ہے مقتول کے ورثہ معاف کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذلک، پس جو کوئی بھی زیادتی کرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اور اس قصاص کے قانون میں تمہارے لیے زندگی ہے ہوش مندو. لوگ کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، لیکن اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. دیکھیے یہ قصاص کا قانون، اگر سعودی عرب میں بھی سارے قوانین اسلامی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس حصے کو نافذ کیا ہے وہاں پر، اور وہاں پر جب مقتول کی جان بھی لی جاتی ہے تو وہ ہماری طرح پھانسی پہ نہیں لٹکایا جاتا، بلکہ پبلک میں، جیسے ہمارے یہاں سٹیڈیمز ہیں ویسے کسی سٹیڈیم کے اندر وہ جو قاتل ہے جس کا جرم ثابت ہو چکا ہے اس کو وہاں پر لا کر بٹھایا جاتا ہے، اور جلاد جب تلوار لہراتا ہوا آتا ہے، اور جیسے آپ قلم کو چھیلنے کے لیے جو ہے تھوڑی سی جنبش دیتے ہیں چاقو کو، اس طریقے سے وہ تلوار اتنی تیز ہوتی ہے کہ جب وہ اس کے گردن کے پاس رکھ کے ہلکی سی جنبش لیتا ہے وہ گردن فٹ بال کی طرح لڑکتی ہوئی کئی فٹ دور جا کر گرتی ہے, اور پھر جو خون کا فوارہ چھوٹتا ہے اس کو جو لوگ دیکھ لیتے ہیں کئی دن تک تو گھر جا کر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں, اور کہاں ان کو یہ ہمت پڑے کہ انڈا جو ہے کسی اور کی جان جو ہے وہ لے سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ضابطے دیے جا رہے ہیں انہیں کے اندر زندگی ہے. سب دنیا میں سب سے زیادہ قتل کی شرح کم جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر ہے, اس لیے انہوں نے اللہ کے اس قانون کو نافذ کیا ہوں. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, اور تم میں سے فرض کر دیا گیا ہے جبکہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے, ان طرح کا خیرہ, اور اگر وہ مال چھوڑ کر جا رہا ہو, الوصیت للوالدین, وصیت کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین کے لیے, والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف معروف طریقے سے, بھلے طریقے سے, حقا علی المتقین, اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر یعنی ان پر لازم ہے. یہ آیت بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نساء میں وراثت کا قانون آ گیا اور سب ورثہ کے حصے اللہ کی طرف سے آ گئے تو پھر یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے. اب وصیت کا حکم صرف اتنا ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں, یعنی جو جن کے حصے اللہ نے متعین کر دیے ہیں کسی وصیت کے ذریعے سے ان حصوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی کہ فلاں بیٹے نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اس لیے اس کو باقی بھائیوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جائے, یہ وصیت نہیں جائز نہیں ہے. وصیت انسان ابھی بھی کر سکتا ہے اپنے ایک تہائی مال تک کے لیے, لیکن وہ ورثہ کے لیے نہیں بلکہ غیر وارث کے لیے, اور اس وصیت کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ورثہ کو ان کے جائز حق سے محروم کیا جائے, بلکہ اس میں صرف تہائی تک جو ہے وہ غیر وارث کے لیے ہونی چاہیے, اور اس میں بھی یہ وصیت جو ہے یہ پہلے امانتوں کی ادائیگی, اور جو اگر کسی کا کوئی قرض وغیرہ ہے یا امانت ہے وصیت میں سب سے پہلے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے, یعنی اوروں کو مال تقسیم کرنے کی وصیت ہو رہی ہے اور اپنی جو لائبلٹیز ہیں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے, بلکہ اس میں خاص طور سے جو ہے جو جس دوسروں کے حقوق اور جو ان کی امانتیں ہیں قرض وغیرہ ہیں ان کے بارے میں خاص طور سے وصیت میں ذکر ہونا چاہیے, اور اللہ کے احکام کے خلاف کوئی وصیت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے. اس وقت کے اس قانون کے مطابق فرمایا کہ فوم بدلہ باد اما سامیاہ, پس جو کوئی بدل دے اس وصیت کو اس کے سننے کے بعد, فائن نما اسمہ علی الذین یبدلونہ, تو پس اس کا گناہ تو ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں, ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. فمن خاف من موس جنفن او اسمن, پس جو کوئی جسے اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کوئی ناجائز طرفداری کا یا گناہ کے کسی کام کا, کہ اس نے کوئی یا تو کسی کی ناجائز طرفداری کیا یا گناہ کے بچی وصیت کی ہے, فاصلح بینہم, پھر وہ ان کے درمیان اصلاح کرا دے, فلا اثم علیہ, کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ سب بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. مثلا یہاں پر ہم وقفہ کر لیتے ہیں, چار رکعتیں انشاءاللہ مزید پڑھیں گے, چاہے تو وقفہ بھی 10 منٹ کے لیے ہوگا, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ حصہ اس وقفے کے بعد اس کا آغاز کریں گے.